بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. ابھی ہم مقدمے پہ بات کر رہے ہیں، مقدمے بات ہم کر چکے ہیں، اور آج کی نشست سے جو ابتدائی جملے ہیں اصحاب الحدیث کے عقیدے کے تعلق سے، انہیں کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. میں پہلے متن جو ہے شرح سے پڑھتا ہوں، کیونکہ متن میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا، وقت بھی کم ہے. تو شرح دیکھیں آپ، جو شرح شیخ ربیع حفظہ اللہ کی، فرماتا قال الامام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے فرمایا، قلت وباللہ التوفیق ان اصحاب الحدیث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياهم ورحم أمواتهم. قلت وبالله التوفيق، إمام صابوني رحمه الله فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان اصحاب الحديث، بے شک اصحاب الحديث جو ہیں، اب سنے کون ہیں، المتمسكين بالكتاب والسنة، جو متمسک ہیں، جو لازم پکڑتے ہیں کتاب اور سنت کو، حفظ اللہ احیاءہم، ان میں سے جو زندہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ورحم امواتہم، اور ان میں سے جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یشہدون للہ تعالی بالوحدانیہ، گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالۃ والنبوۃ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتے ہیں رسالت کی اور نبوت کی، ویعرفون ربہم عز وجل بصفاته، اور اپنے رب کی معرفت جانتے ہیں اسے کی صفات کے ذریعے سے، التي نطق بها وحيه وتنزيله، جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہیں اپنی وحی اور تنزیل میں، او شهد له بها رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، على ما وردت الاخبار الصحاح به، جو صحیح اخبار یعنی احادیث، صحیح احادیث میں جو بیان ہوئی ہیں، ونقلته العدول الثقات عنه، اور جنہیں عدول اور ثقات یعنی جو راوی ہیں انہیں نقل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان صحیح احادیث کو جن اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو نقل کیا ہے، ويثبتون له جل جلاله منها ما اثبت لنفسه في كتابه، اور وہی ثابت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. چند ابتدائی جملے ہیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول کے تعلق سے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے مذہب اہل الحدیث، اہل حدیث کا مذہب جو ہے، اور ان کی یہ صفت بیان کی ہے. یہ صفت یعنی شیخ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پہچان ہے. اب اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کی پہچان کیا ہے؟ بینہم المتمسکون بالکتاب والسنہ، جو لازم پکڑتے ہیں کتاب اور سنت کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہر وہ شخص اہل حدیث اصحاب الحدیث میں سے نہیں ہوتا جو محض دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے، بلکہ یہ لازم ہے کہ ان کے عقیدے پر بھی ہو. میرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محض اپنی نسبت کرتے ہیں اصحاب الحدیث کی طرف، اہل حدیث کی طرف، جبکہ ان کے عقیدے پہ نہیں ہوتے، ان کے منہج پہ نہیں ہوتے، یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لازم نہیں پکڑتے کتاب اور سنت کو. تو شیخ صاحب یہاں پر، یعنی امام صابر رحمہ اللہ یہاں پر ایک خاص قسم کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے لازم پکڑے کتاب اور سنت کو. کس چیز میں لازم پکڑے کتاب اور سنت کو؟ فی عقائدہم و منہاجہم و عبادات و تلقیہم و استدلالہم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں اور دلیل و استدلال میں، یعنی تمام شریعت کے امور میں کتاب اور سنت ان کا نصب العین ہے. کتاب اور سنت کی بنیاد پر ہی ان کے عقائد قائم ہیں، ان کا منہج کتاب اور سنت کی بنیاد پر قائم ہے، ان کے تمام عبادات، معاملات، ان کے دلیل اور استدلال، ان کا مکمل اہتمام کتاب اور سنت کی بنیاد پر ہے. دین پہ عمل کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. اور صحیح دین پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کتاب اور سنت کی روشنی میں عمل کیا جاتا ہے. هؤلاء هم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں. اب ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے سچے اہل حدیث ہیں اور اصحاب الحدیث ہیں. عقیدے میں، منہج میں، ہمارے عبادات میں، دلیل و استدلال کے تعلق سے ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے آداب کیسے ہیں. اگر کتاب اور سنت پر قائم ہیں تو الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اسی گروہ میں شامل ہیں. اگر کہیں پر کوئی کمی ہے تو اسے درست کیا جا سکتا ہے، اور اگر مخالفت ہے تو پھر اس گروہ میں نہیں ہے. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں، هؤلاء هم اہل الحدیث وهم الطائفة المنصورة. یہی طائفہ منصورہ ہے، یہ وہ گروہ جس کو نصرت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ مدد اور اعانت اس گروہ کے ساتھ رہتی ہے. طائفہ کہتے چھوٹے گروہ کو. تمام امت میں سے، یہ بڑی امت، یہ عظیم امت میں سے صرف ایک گروہ طائفہ منصورہ ہے. باقی کیوں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امت فرقوں میں بٹ چکی ہے، مختلف گروہ موجود ہیں، اور ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے. ہمارے پاس ترازو موجود ہے. ترازو کیا ہے؟ کتاب اور سنت. اچھا، کتاب اور سنت سب گروہ بات کرتے ہیں، پھر بھی اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب اور سنت کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا ہے. ہر گروہ اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتا ہے، اپنے اپنے نئے نئے انداز، نئے نئے طور طریقے ہیں، اس لیے اختلاف واقع ہوا اور تفرقہ بھی ہوا ہے. تو پھر اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کہاں پر ہیں؟ ان کے ایک امتیازی درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، کہ کتاب اور سنت کو سمجھا ہے جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے. اگر آپ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قید کے ساتھ بفہم السلف الصالح، تب تو گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے. اور اگر آپ صرف محض دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب اور سنت پر قائم ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں، تب تو محض دعویٰ رہ جاتا ہے اور حق سے دوری لازم واقع ہو جاتی ہے. اچھا، طائفہ منصورہ، اہل حدیث ہی ہیں. شرح ربیع فضلہ فرماتے ہیں جن کی گواہی علماء امت نے دی ہے کہ احادیث طائفہ منصورہ ہیں. جیسے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر سلف سے ثابت ہے، اگر طائفہ منصورہ حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ کون ہے. اور ایک مجھے بات یاد ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں انہیں فرقۃ الناجیہ اور طائفۃ المنصورہ کے تعلق سے ریسرچ کی ہے. متقدمین علماء، متأخرین علماء جو حیات ہیں، سلف علماء ہیں، تمام کے اقوال درج کرنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا. پھر فرماتے ہیں شیخ محمود التویجی رحمہ اللہ کو میں نے فون کیا، ان سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ طائفہ منصورہ فرقۃ الناجیہ جو ہے، کیا ان میں کوئی فرق ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ تاکہ، اور پھر میں نے جب یہ بیان کیا کہ میں یہ جمع کر رہا ہوں اس ریسرچ میں تمام علماء کے اقوال، متقدم متأخرین کے جو سلفی ہیں، تو آپ کا نام بھی ان میں شامل ہے، تو فرماتے رو پڑے شیخ صاحب، شیخ احمد التویجی رحمہ اللہ، میں تو طالب علم ہوا، میرا نام کہاں لکھنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تو تواضع دیکھا علماء کا، کبار علماء میں سے رہے ہیں، معروف شخصیت ہیں رحمہ اللہ. الغرض، تو طائفہ منصورہ جو ہیں، الفرقۃ الناجیہ، فرقۃ الناجیہ کی حدیث جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے، نجات پانے والا فرقہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو فرقہ نجات پائے گا، اور یہی فرقہ جو ہے الطائفہ المنصورہ ہے، جو تا قیامت رہے گا، یہ گروہ حق پر رہے گا، قائم رہے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ گروہ تا قیامت رہے گا جب تک کتاب اور سنت کو مضبوطی سے یہ گروہ تھامے رکھے گا، اور منہج السلف پر قائم رہے گا، کامیاب رہے گا. جو لوگ اس منہج سے دور ہو رہے ہیں وہی ناکام ہو رہے ہیں. وہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا گروہ طائفہ منصورہ ہے، وہ ہر زمانے میں رہا اور تا قیامت رہے گا، ہمیشہ آزمائشیں رہیں گی، اور جن کے ایمان میں کمزوری ہے یا جو مخلص نہیں ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص دنیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو اچھی طرح سن لیں، برقرار نہیں رہیں گے، ثابت قدمی نہیں ملے گی، اور وقت آئے گا جب یہ لوگ خود چھوڑ کے اس گروہ کو چلے جائیں گے. اس لیے اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے، پتہ ہے ایک چیز بتاؤں میں، یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ ایسے گروہ میں شامل ہوں جو حق پر قائم ہے اور حق پر قائم رہے گا تا قیامت. یعنی مشکلات ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بہت زیادہ آئیں گی، اور اس راستے میں رکاوٹیں بھی بہت ہوں گی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار لوگ نہیں پہنائیں گے آپ کو، شدید مخالفت ہوگی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوگی، اپنے پیاروں سے بھی ہوں گی، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور مدد و عانت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ثابت قدمی بھی وہی دیتا ہے. اور اس اعزاز کی چھوٹی مثال میں دوں آپ کو، دیکھیں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو خیرات میں، بھلے کاموں میں، نیک اعمال میں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں صلاۃ اللیل کے لیے کھڑے ہونا رات کی تاریکی میں اعزاز ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا پہلی صف میں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر تمام نمازیں جو ہیں فرض نمازیں مردوں کے لیے مسجد میں پہلی صف میں پڑھنا اعزاز ہے. رات کی تاریکی میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یا فجر کی نماز میں، آج ہی دیکھ لیں، فجر کی نماز ہم سب نے پڑھی الحمدللہ، ہم میں سے کتنے صف پہلے صف میں پڑھی ہے، کتنی نے سمجھا ہے کہ امام نے کتنی کو یاد ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے اور اعزاز ہے، کتنی نے سمجھا ہے کہ امام صاحب نے پڑھا کیا ہے، اس سے بڑا اعزاز ہے، کتنوں کی آنکھیں تر ہوئی ہیں اور دو آنسو نکلے ہیں امام کی تلاوت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام سننے سے. دیکھیں برابر نہیں ہے. جتنا آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص کرم نازل ہوتا رہے گا اور خاص رحمت برکت نازل ہوتی رہیں گی. اصل بات یہ کہ اپنے دل کو کیسے اپنے رب سے جوڑنا ہے. یہ اعزاز اس طائفہ منصورہ کو ہے. اس لیے میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس گروہ میں شامل ہوں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اعزاز کی چند نشانے اور علامات ہیں آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، جس کی اساس میں نے کہا ابھی آگے بھی بیان ہوگا. کلمہ شہادت ہے، آپ کا عقیدہ اگر درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، اور پھر آپ ان فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی میں بھی آپ آگے ہیں، فاستبقوا الخیرات میں آپ آگے ہیں، تو اللہ یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا آپ نے الگ سے شکر ادا کرنا اپنے رب کا، کیونکہ عام سی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ خاص کرم ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ عبادات آپ کے لیے ایک معمول بن جاتا ہے. صلاۃ اللیل بعض الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رات کے طریقے میں اٹھتے ہیں، اس سے عبادت سمجھتے رہے، کبھی عادت نہ بنانا. جب عادت بن جائے گی تو اس کے اثر روح جو ہے وہ نکل ختم ہو جائے گی. ہر رات آپ کے لیے ایک نئی رات ہونی چاہیے، ہر رات صلاۃ اللہ آپ کے لیے ایک نئی ہونی چاہیے، نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، اور نئی دلگی کے ساتھ اپنے رب سے دل کو جوڑ کر اپنے رب کے لیے خاص نماز پڑھنی ہے. دو پڑھ لیں آپ، بات سمجھتے ہیں جب تک 11 نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. اچھی بات ہے اگر آپ کو 11 میں مزہ آتا ہے، 11 پڑھے تو بہت اچھی بات ہے واللہ، لیکن اگر آپ 11 پڑھتے ہیں عادت کے طور پہ اور دو پڑھتے ہیں عبادت کے طور پہ تو یہ دو بہتر ہے آپ کے لیے. جو دل سے آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. جس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بہن کا میسج ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ مجھے بتائیں میں اپنی والدہ کے لیے کون سی دعا مانگوں، کیا جواب ہے؟ وہ دعا جو آپ کے دل سے نکلتی وہ دعا مانگیں آپ. دیکھ صرف الفاظ کافی نہیں ہیں، دعا مغفرت کے بہت سارے الفاظ ہیں اور بہت سارے الحمدللہ کتاب و سنت میں کافی حدیث موجود ہیں، لیکن وہ دعا جو آپ اپنی زبان میں اپنے دل سے اپنے رب سے کرتی ہیں وہ استجابت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. الغرض واپس آتے ہیں، الطائفۃ المنصورہ محض دعویٰ نہیں ہے، الطائفۃ المنصورہ یہ وہ ہیں جو اہل حدیث ہیں، جو اصحاب الحدیث ہیں، اور اصحاب الحدیث وہ ہیں جو متمسک ہیں کتاب اور سنت سے، بفہم السلف الصالح، سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق تمام دینی امور میں. صرف نماز نبوی نہیں پڑھتے، نماز نبوی بھی ہے، حج نبوی بھی ہے، وضو بھی نبوی ہے، جہاد بھی نبوی ہے، ان کے تمام عبادات اور تمام اخلاق اور معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صبونی رحمہ اللہ یہاں پر مذہب، ان کا مذہب بیان کر رہے ہیں جو اصحاب الحدیث ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے قدر احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کی ہے حفظ اللہ احیاءہم، کیونکہ جو ان کے زمانے میں علماء حدیث زندہ تھے، متمسک تھے کتاب اور سنت سے بہت زیادہ تھے، ورحم امواتہم جو اہل حدیث ان کی جو اس طریقے پر قائم ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ حق پر ثابت قدم رہے اور ہر انحراف سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے اور ہر شر و فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اور یہ وفات پا چکے ان کے لیے خاص دعا رحمت اللہ تعالیٰ سے کی ہے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، ان کا عقیدہ کیا ہے جو اصحاب الحدیث ہیں؟ سوال کرنے کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں امام صبونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشہدون للہ بالوحدانیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہیں وحدانیت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے اپنی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی بھی شبیہ نہیں ہے، کوئی مثیل نہیں ہے، واحد اپنے صفات میں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے، کوئی شبیہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ واحد ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت کا معنی ہے التذلل والخضوع والمحبۃ والرجاء والتوکل وسائر انواع ما تقرب به الى اللہ. عبادت جو ہے عام لفظوں میں عبادت کا معنی کیا ہے؟ ذلۃ الانکسار ہے، خضوع ہے، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے، اور تمام وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی جو تعریف بیان کی ہے، فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، تمام ظاہر اور باطنی اقوال و اعمال جو ہیں جن اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور راضی ہو جاتا ہے، ان تمام کا جو اسم جامع ہے اسے کہتے ہیں عبادت. وہ قول فعل جو مجھے پسند ہے، وہ قول فعل جو مجھے پسند ہے جس کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جس کی دلیل ہو. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. اگر میں کوئی بھی قول یا کوئی بھی فعل اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. جو مجھے پسند ہے جس کی دلیل نہیں ہے، اگر وہ عمل میں کرتا ہوں تو اسے بدعت کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے تمام کائنات کی، اور اس طریقے سے جو باقی صفات ربوبیت کی ہم اسے جانتے ہیں. ربوبیت کی کون سی صفات ربوبیت کی؟ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کچائے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، سارے کے سارے جو ہے نا یہ جو صفات ہیں تمام صفات ربوبیت کی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا کسی بھی صفت میں، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا شبیہ ہے، مشابہت نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد اپنے افعال میں، کوئی بھی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے افعال میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد اب چند آیات شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاسراء نمبر 111 میں، وقل الحمد للہ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن له شریک فی الملک، اور جس نے کسی کو ملک میں شریک نہیں بنایا ہے، ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ، اور جسے کوئی بھی ولی ذلت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو جیسا کہ بڑھائی بیان کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریکہ سبحانہ و تعالی. پھر سورۃ الاخلاص، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھیے اس سورت میں اگر دیکھیں، اس سورت اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے خالصتاً، اور عظمت کا بیان ہے. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان کو، کس کو؟ ہر سننے والے کو تا قیامت، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، جو ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. احد اور واحد دو متل جلتے الفاظ ہیں، جو معنی احد میں واحد میں نہیں ہے، جو واحد میں احد میں نہیں ہے. سبحان اللہ، واحد جس کا کوئی دوسرا نہیں، احد جس کا کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں ہے، نہ تعداد میں، ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو، کسی اعتبار سے بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ الصمد ہے. اور صمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے تمام کائنات محتاج ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. سبحان اللہ، دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے اس رب کریم کا. جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سب سے بڑا رب ہے وہ بھی محتاج تھا اپنے سچے رب کا, کوئی جھوٹا تھا, اس نے دعویٰ کیا ہے. اس نے مرتے وقت کیا کہا اس نے؟ میں اس لیے کہ رب پہ ایمان آیا ہوں. اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ موت کو جب دیکھا اپنی آنکھوں سے, کہاں گئے اس کی سلطنت, اس کے بادشاہت, اس کے لشکر کہاں گیا؟ تھوڑی دیر پہلے بڑا گھمنڈ تھا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اب کہاں گیا؟ سبحان اللہ, وہ بھی محتاج تھا. آخر وقت مسلم کلمہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. اسی لیے وقت, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ وقت پر اچھا کام نہیں کرتے تو وقت گزرنے کے بعد پھر ندامت و حسرت کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, ایسا عظیم رب ہے کہ نہ اس لم یلد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ انسان کی مخلوقات کی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, ہمیں ضرورت ہے. جب وہ صمد ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ, جو حاجت روا ہوتا ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد, اور اس میں نفی ہے مکمل کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, کفو کہتے ہیں برابر کو, فلاں فلاں کا کف ہے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نہ برابر ہے نہ تعالیٰ کا جیسا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات, اسماء, صفات, افعال میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا جیسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس میں نفی اور اثبات دو چیزیں ہیں. نفی مثلیت کی ہے, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. کون سا عبادت ہو, یہ تذلل بتا دیا میں نے, تذلل وہ خضوع بتا دیا. جزاک اللہ خیر. عام لفظوں میں بتاتے ہیں نا عبادت کا جو عام مفہوم لفظوں میں, پھر شخص متعمق کی جو تعریف بتا دی میں نے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد, اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق کون ہے؟ کیا جواب ہے؟ اللہ خالق کل شیء. جس نے دعویٰ کیا کہ وہ سب سے بڑا رب ہے, اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا تھا, اس کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا وہی اس کا رب ہے. جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے, اور جو خالق ہے وہی رب ہے. جس نے عدم سے پیدا کیا ہے وہی خالق ہے, وہی رب ہے. انسان بھی تخلیق کرتا ہے نا, کس چیز کی؟ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہ دروازے بنے ہوئے ہیں, اسے بھی صناعت کہتے ہیں, یہ بھی خلق کی ایک قسم ہے. لیکن یہ وہ ہے جو انسان خود کر سکتا ہے. انسان درخت کو کاٹ کے دروازہ تو بنا سکتا ہے, لیکن درخت کو پیدا کر سکتا ہے, بیج کو پیدا کر سکتا ہے. بیج کو کس نے بنایا, کس نے پیدا کیا ہے؟ عدم سے وجود میں, وہ کون سی ذات میں جو عدم سے وجود میں لاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے, ایک رازق ہے, ایک رزاق ہے, بہت ہی زیادہ بار بار رزق دینے والا. الرزاق ذو القوة المتین, جو بڑی طاقتور ہے, جو بڑی طاقت والا ہے, قوی ہے اور متین ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ جتنا دینا چاہے. قوی متین سے بڑھ کر کس کی قوت ہے؟ اور رزاق سے بڑھ کر کون رزق دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں اللہ کیسے جوڑا, خوبصورت صفات کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ. اس لیے پریشان نہ ہو, اگر رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اتنا رزق دیا ہے, یہ مطلب یہ کہ آپ مزید کوشش نہ کریں، حلال کمائیں، مزید کی کوشش کرتے رہیں، لیکن جو مقدر مرض کی لکھا ہے آپ کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ زیادہ رزق دینے سے ہو سکتا ہے کہ آپ بگڑ جائیں، ہم تو نہیں جانتے، وہ ہم سے ہمیں بہتر جانتا ہے، اور جس کو بہت زیادہ دیا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ اس زیادہ رزق کو کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، کہیں رب کو ناراض تو نہیں کر رہا، اس سے پریشان نہ ہو، رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، اگر رزق میں کمی ہے تو اسی سے مانگ وہی دے گا، اگر وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ روک دے تو کوئی آپ کو دے نہیں سکتا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے نہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اصحاب الحدیث ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حدیث کی گواہی دیتے ہیں، وہ انہی آیات اور ان جیسی آیات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، اور ایسے ثابت کرتے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے صفات میں اس کو بھی ثابت کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی چیز میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی مثیل ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، ان منحرفین سے جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں، اور جو ملحد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے مخالف ہیں اور توحید کا اقرار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے ان کی اس بدعقیدگی سے یعنی، اور اللہ تعالیٰ واحد اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اور اپنے اسماء و صفات میں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام صبن رحمہ اللہ کے یہ جملہ جو ہے، وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالت والنبوۃ، اور گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے رسالت اور نبوت کی، نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور نبوت جو ہے، نبوت کا لفظ جو ہے یا نبوت کا معنی جو ہے، یہ زیادہ شمولیت رکھتا ہے رسالت کے لفظ سے، اشخاص کے اعتبار سے، کیونکہ انبیاء بہت زیادہ ہیں اور ان انبیاء میں سے رسول بھی ہیں، اور جو رسول ہیں انبیاء میں سے ہی ہیں اور ان کی قسم میں سے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص امتیاز ہے جو انبیاء میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیارا فرق ہے، یہاں پہ شیخ صاحب بتائیں گے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، پہلے سے ہم کافی جان چکے ہیں، آج کی درس میں انشاءاللہ مزید آسانی اور ایک خاص جملے سے اگر آپ اس کو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس معاملے میں غلطی نہیں کریں گے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن جو رسول ہیں ان کا ایک امتیاز، یہ امتیاز ہے، اس معاملے یہ منفرد ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ تکلیف دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے، کا پیغام جو ہے، وہ پہنچائیں ان کو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، جو حق کے مخالف ہیں، جو دشمن ہیں اس دعوت کے، توحید کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، جو یعنی مشرکین اور کفار ہیں، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے اپنے نبی پر، پھر جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس نبی کو کہ یہ پیغام لے کے جائیں اس قوم تک، یا اس نبی کے قوم میں جب شرک عام ہو جاتا ہے تو شرک کو روکنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے، اب یہ پھر پیغام جو ہے یہ رسالت، اور پھر یہ نبی جو ہے یہ رسول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کی دلیل میں، سورۃ الانبیاء نمبر 25 میں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول میں سے کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، الا کہ ہم نے اس پر وحی کی ہے، کیا وحی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرے۔ اور اس آیت میں دیکھیں واضح معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا انا فاعبدون۔ پھر شعر ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ وحی نازل کرتا ہے اور رسولوں پر بھی اس طریقے سے ینبئہم یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے. لیکن جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دشمنوں جو مخالفین ہیں جو دشمن اللہ تعالیٰ کے ان کی طرف بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے ہیں. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں غالباً جو ہے وہ جو ان سے پہلے رسول گزرے ہیں ان کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں اور وہی پیغام جو ہے یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کو پہنچاتے ہیں, اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یہ پیغام جو ہے اس کو پہنچاتے بھی ہیں اہل ایمان تک یعنی جو ایمان لا چکے ہیں اور ان کو حکم بھی دیتے ہیں اور ان کو یہ تکلیف نہیں دی جاتی یا نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو یہ پیغام پہنچائے جو پیغام رسول لے کے آئے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بھی تفریقات جو ہیں جو فرق بیان کیا رسول اور نبی میں, اور مشہور قول جو ہے ایک ایک اور بہت مشہور ہے کہ رسول وہ ہے جس پر وحی نازل کی گئی ہے, شریعت نازل کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس شریعت کو پہنچانا ہے تبلیغ کرنی ہے, اور نبی وہ ہے جن کی وحی نازل کی گئی ہے اور شریعت نازل کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو تعریف ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فی الجملہ وہ بھی تو پیغام پہنچاتے ہیں کہ نہیں, نہیں ممکن ہی کہ اللہ کا نبی ہو پیغام نہ پہنچائے, تو پیغام پہنچانا نہ پہنچانے کے جو یہ فرق ہے یہ درست نہیں ہے. پیغام تو نبی بھی پہنچاتے ہیں رسول بھی پہنچاتا ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جو انبیاء اور رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پہ وحی نازل ہوتی ہے, اور اس وحی کا فائدہ ہی کیا ہے اگر پہنچانا نہ ہو آگے, اگر ان کی تبلیغ نہ کرنی ہو ممکن نہیں ہے نا. اس لیے یہ کہنا اس تعریف میں کہ جو نبی ہے وہ پیغام نہیں پہنچاتا ہے تو یہ تفریق درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی فی الجملہ جو ہیں دعوت دیتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ کافروں کو دعوت نہیں دیتے, کافروں کو تبلیغ نہیں کرتے. لیکن پھر کس کو تبلیغ کرتے ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں جو پہلے سے یعنی جو گزر رسول ہیں ان کی شریعت موجود ہے اس شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں اہل ایمان میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں مثل بنی اسرائیل, بنی اسرائیل جو ہیں ان میں سے بہت سارے انبیاء پائے گئے ہیں لیکن ان کی دعوت جو ہے تبلیغ جو ہے بنی اسرائیل کی یہ محدود تھی, ان کے علاوہ باہر کسی کی دعوت نہیں تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, ہم نے تورات کو نازل کیا ہے, بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا, فیصلہ کرتے ہیں اس تورات سے جس میں ہدایت اور نور ہے. کون فیصلہ کرتے ہیں؟ النبیون. دیکھ رسول نے فرمایا النبیون جو اللہ کے نبی ہیں, الذین اسلموا جو اسلام لے ہیں, للذین ہادوا ان کے لیے جو جن کو یعنی یہودی کہا گیا, الذین ہادوا یعنی بن اسرائیل کی حد تک دعوت مخصوص تھی. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فائدہ انہوں نے بیان کیا فرماتے ہیں یہ شیخ حسن بن تیم رحمۃ اللہ کے کلام سے لیا گیا ہے. فی کتاب النبوات صفحہ نمبر 255 میں شیخ حسن بن تیم رحمۃ اللہ بڑے توسع سے اور یعنی تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے, اور یہ خلاصہ ہے شیخ حسن بن تیمیہ کا کہ فرماتے ہیں النبی هو الذی ینبئہ اللہ وهو ینبئ بما انبأہ اللہ به, نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خبر دیں یعنی وحی نازل کریں اور اس خبر کو وہ جو اللہ نے ان کو دی ہے وحی نازل کی ہے آگے پھر پہنچاتے ہیں. فإن أرسل إلى من خالف, اگر پھر اللہ اگر اس نبی کو مبعوث کیا جائے ان کی طرف جو مخالفت کرتے ہیں, من خالف امر اللہ, اگر اس نبی کو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ان لوگوں کی طرف جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مخالفت کی, یعنی کون ہیں؟ جو اہل کفر ہیں, جو دشمن ہیں. لیبلغ رسالت من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان کی طرف پہنچائیں. فہو رسول, تو یہ نبی پھر رسول ہے. واما اذا كان انما يعمل بالشريعه قبله, اور اگر یہ نبی جو ہے سابقہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو, ولم يرسل الى احد يبلغه عند الله ورساله, اور کسی کی طرف نہیں ان مبعوث کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کسی اور کو پہنچائے, فہو نبی وليس برسول, تو یہ نبی ہے رسول نہیں ہے. پتہ چل گیا رسول نبی میں فرق. رسول وہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچانا ہے دشمنوں تک, جو اہل کفر اہل شرک ہیں. یعنی جب شرک واقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے پیغام دے کر. جو اہل ایمان میں جو دعوت دیتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے وہ نبی ہے. پھر شیخ نبی حفظ اللہ فرماتے ہیں, اور بہت ہی پھر لمبی بات کر چیئر سے متم رحمہ اللہ, اور اس تفریق میں جو دلیل پیش کی شیخ حسن متم رحمہ اللہ نے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی, اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو اور نہ ہی نبی کو, الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الى اخر الايه. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من رسول ولا نبی, تو فغایا بین رسول والنبی. تو یہاں پر ایک ہی آیت میں ایک ہی جملے میں رسول اور نبی میں یہ فرق بیان کیا ہے, جو بعد رسول میں ہے وہ نبی میں نہیں ہے. فاعتمد رحمه الله في هذا التفريق على نص هذه الايه, تو اس تفریق کا اعتماد شیخ حسین متیم رحمہ اللہ نے جو کیا ہے وہ اس آیت کے نص کی بنیاد پر کیا ہے. وله كلام جيد في تحقيق هذا البحث فارجعوا اليه, اور شیخ حسین متیم رحمہ اللہ کی بڑی اچھی تحقیق ہے اس معاملے میں, اس کی طرف رجوع کر لیں, یعنی مزید جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں, مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں ایک مرتبہ اسی مسئلے کو کسی درس میں بیان کیا ہے کہ جو فرق ہے رسول اور نبی کا تعلق سے, اور جو یہ مشہور تعریف تھی کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ پیغام نہیں پہنچاتے اور جو رسول وہ پیغام پہنچاتے. فرماتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ نقل کر رہے ہیں, کیف لا یبلغون, کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی ہوں اور پیغام نہ پہنچائے. فرماتے ہیں جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر حق جانتے ہیں تو وہ بھی جا کے بتائیں. العجائز جو بوڑھے ہیں, میں تو عورتیں بوڑھی عورتیں کہہ رہا ہوں, یعنی اگر کوئی بزرگ ہے جو بوڑھے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے, کیا حق آگے نہیں پہنچائیں گے؟ وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر کی بنیاد پر نہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے انبیاء ہیں اور وہ پیغام نہ پہنچائیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن جو تبلیغ ہے, جو اللہ کے جو انبیاء ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں, وہ اپنے سابقہ جو گزشتہ رسالت ہے اس رسالت کو, اس پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. پیش ایسا فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور اپنے رب کی معرفت جانتے ہیں, یعنی اصحاب الحدیث کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات سے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے, التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما ورد به الاخبار به. ابن الرب کی معرفت جانتے ہیں, ابن الرب کی صفات سے, وہ صفات جس کی دلیل یعنی موجود ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جس کی گواہی دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اخبار صحیح احادیث میں. ونقلت العدول الثقات عنه, اور جو ثقات اور عدول ہیں راوی جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی دلیل موجود ہیں آگے پہنچایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہی ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا قرآن مجید میں اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے, جیسے اہل بدعت کے مسلک ہے اس معاملے میں اس پہ نہیں چلتے, اس کو اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے. جو اپنے عقلوں کی بنیاد پر, جو گمراہ عقلیں ہیں ان کی, اپنے عقل کی بنیاد پر جو اہل بدعت ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں یعنی باتیں کرتے ہیں, جیسے کہ جہمیہ معتزلہ اور متکلمین جو اہل کلام ہیں کرتے ہیں. جو اہل حدیث اصحاب الحدیث ہیں ان کا جو اصل اساس البنیاد ہے اور ان کا مدار جو ہے نصوص الکتاب والسنہ، کتاب السنت کے نصوص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ثابت کیا اسے ثابت کرتے ہیں، اور جس چیز کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی کی ہے، تو ان کا جو اصل مدار جو ہے اور جو بنیاد ہے وہ ہے وحی، کیونکہ اسماء و صفات کا باب جو ہے توقیفی ہے اور غیبی امور میں سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اپنے اسماء و صفات کو بیان کیا ہے اسے ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، بغیر تحریف کے، بغیر انکار کے، بغیر تکیف، بغیر تمثیل کے. ہمیشہ یہ چار شرطیں بیان کرتے ہیں، بغیر تحریف ولا تعطیل ومغیر تکیف ولا تمثیل. تو جہمیوں کے راستے کو یا معتزلہ یا خوارج یا ان جیسے اور لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے ان راستوں کو اختیار نہیں کرتے. یہ جو یعنی جو جہمیہ معتزلہ اور خوارج وغیرہ جیسے لوگ دوسرے جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی انکار کیا ہے، اور اہل حدیث اصحاب حدیث ان سے بالکل دور ہیں. انہوں نے کس چیز کے پھر چند مثال ایسا بیان کرتے ہیں کہ جو جہمیہ وغیرہ ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے استواء علی عرش کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سماء دنیا پہ نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، یعنی اس کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی آئیں گے صفت المجیء قیامت کے دن، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. یہ تمام صفات جو ہیں ان صفات کا انکار کرتے ہیں اہل بدعت. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی کیوں انکار کیا ہے. اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کیونکہ انہوں نے اپنی شیطانی عقلوں کو مسلط کیا ہے قرآن اور سنت کے نصوص پر، اور انہیں کو فیصل سمجھا ہے، اور اسی بنیاد پر انہیں اپنے عقائد بنا لی ہیں. یعنی انہوں نے اپنی گمراہ عقلوں کو اور خواہشات نفس ہیں جو عارض اور قاصر ہیں، اپنے نفس کو نہیں جان سکتے صحیح طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے ان قاصر اور ناقص عقلوں کو مقدم کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے وہ چیز ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ثابت نہیں کی، اور پھر اس چیز کی نفی کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے، یعنی اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے. انسان حقیقت انسان کی تو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا پیدا کیا، اس کی روح کیا ہے. تو کس طریقے سے یہ انسان جو ہے رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بات کرتا ہے محض اپنے عاجز اور قاصر عقل کی بنیاد پر، جو اپنے نفس کو صحیح طریقے سے ادراک کرنے سے عاجز ہے، اور سب سے جو چھوٹی چیزیں ہیں اس کے ارد گرد ان کو بھی ادراک اور صحیح جانکاری سے عاجز ہے. تو اس لیے انہوں نے اس بڑی گمراہی میں یعنی یہ واقع ہوئے ہیں جو اہل بدعت ہیں. پھر امام صابونی کا یہ قول بصفات اللہ نطق بها وحی و تنزیلہ، یہ وہ صفات جو یعنی قرآن مجید میں ثابت ہیں، یعنی اللہ نص علیہ القرآن او شہد له بها رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثبت اللہ صفات کثیرة من الصفات الورد فی السنة موجودة فی القرآن. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو قرآن اور سنت میں ثابت ہیں اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو ثابت کرتے ہیں اہل سنت جماعت اور اہل حدیث جو ہیں، اور جو صفات قرآن مجید میں و احادیث میں بھی موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صفات جو سنت میں ہیں جو آپ سے بیان کی ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسا صفت کو ثابت کریں جو قرآن میں نہیں ہے تو وہ بھی حق سے سفر باتیں ہیں، جو صحیح اسانید سے جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں. فَإِنْ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ كَمَا نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، تو اس پر بھی ایمان واجب ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ صفات پر ایمان واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق لا ينطق عند الهوى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عند الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور سنت جو ہے وحی ہے، الا کہ بعض اجتہادات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں لیکن جو اجتہاد کے علاوہ جو آپ وسلم کا جو فرمان ہے وہ وحی ہے. بعض ایسے احکام ہیں جن میں آپ سب اجتہاد کرتے ہیں, جیسے کہ بعض انبیاء نے اجتہاد کیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا ہے فی قضیت الغنم والحرث, جیسے مسئلہ آیا ہے بکریوں والا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے, تو انہوں نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ نے فرمایا ففہمناها سلیمان, تو ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا تھا. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا پھر یہاں پہ رکتے ہیں. علم ورد به الاخبار ونقلت العدول الثقات عنه, چند احادیث اور جو علم حدیث کی چند باتیں شیخ صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ درس میں بیان کریں گے, تو یہیں پہ رکتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے. اب قرآن مجید کی بات تو آ گئی ہے کہ وہ صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں, حدیث کے تعلق سے بھی وہ صفات جو قرآن میں نہیں ہیں جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں ان صحیح احادیث کے تعلق سے, اور پھر امام صبو نے کہ یہ جملہ ونقلت العدول الثقات عنہ, اس جملے کی کیا اہمیت ہے اور کیوں فرمایا ہے؟ اس میں علم حدیث کی اہمیت کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں, اور جو صحیح حدیث کی شرطیں جو ہیں ان میں کے تعلق سے چند اہم باتیں, اور پھر عدول الثقات کون ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس علم کو محفوظ کیا گیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
نبی کے تعلق سے